ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سورت، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سب سے مختصر سورت ہے، اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا جسے سورہ کوثر کہا جاتا. اس کی تفصیل بہت ہی وسیع اور عریض ہے، صرف اس سورت کا تعارف اور اس کا آج کے اس دن سے اس کا کیا تعلق، یہ مختصراً بیان کیا جائے گا کہ مفصل کوئی تقریر کا وقت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند تھے جن کا نام ابراہیم تھا. 18 مہینے کی عمر میں ان کا وصال ہوا. علماء اس کی بے شمار حکمتیں بیان کرتے. آپ انبیاء بنی اسرائیل ملاحظہ فرمایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام بھی نبی. تو یہ عجیب بات ہوتی کہ سید الانبیاء امام الانبیاء کے فرزند نبی نہ ہو. ایک حکمت جس کو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا، ان کا وصال ہوا. ان کے وصال پر کسی ایک شخص نے حضور پر طنز کیا اور یہ کہہ دیا، کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہا، اس نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا میں ابتر کے یہاں سے آ رہا. اور ابتر عموماً اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے جس کی نسل منقطع ہو جائے، کوئی نرینہ اولاد نہ رہے. یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ایک موقع پہ بیان فرماتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ کوئی بات آپ کو بری لگے یا کوئی حزن یا کوئی پریشانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، فوراً راضی کر دیتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا اور حضور کو صدمہ ہوا تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جس میں بہت سارے انعام اور اکرام کا اعلان کیا اور فرما انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مرادی مانا تفصیلی ترجمہ کریں تو آپ کے فرزند کا وصال ہوا، اگر ہم نے تو آپ کو ہر چیز دنیا مافیہا کی کثرت سے عطا فرما دی۔ اگر کوثر بمانے حوض کوثر لیا جائے تو یہ اتنا بڑا حوض ہے کہ جس سے کوئی پانی پیے، اور ایک حدیث شریف میں ہے جسے ہم نے رمضان میں بیان کیا تھا حضرت سلمان فارسی سے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جس شخص نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے پانی پلایا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی یوم حشر جب حشر کا دن ہوگا۔ اس کو اسی پر حمل کیا جائے، کوثر بمانی کوثر، وہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اور پھر اس میں کمال یہ ہے کہ صیغے ماضی کے ساتھ فرمایا، یہ نہیں کہ ہم آپ کو کل قیامت میں کوثر عطا فرمائیں بلکہ فرما آپ کو عطا فرما دیا گا۔ اور ایک بات یہ، کوثر بمانے کثرت، تو دنیا اور مافیہا کی ہر شے آپ کو بکثرت عطا فرما دی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنا انعام و اکرام کیا تو فرما فصلی لربی کا ونحر، پھر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجئے۔ بعض احمق جو یہ کہتے ہیں کہ نص قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے قربانی، مختلف بھات بھات کی بولیاں بولتے ہیں۔ کہنے لگے بتائیے پاکستان میں کتنے غریب لوگ رہتے ہیں، یہ قربانی کی رقم ان کو دے دی جائے کتنا بھلا ہوگا۔ بہت ساری بچیاں غیر شادی شدہ غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی، اگر ہم قربانی کی گائے کے پیسے انہیں دے دیں اگر شادی کرا دی جائے تو کیسا ہوگا۔ فلاں جگہ کتنے یتیم بچے ہیں، اگر ان کو پرورش کر دی جائے ان پیسوں سے تو کیسا ہوگا۔ بلا وجہ اتنا گوشت کچھ پھینکنے میں کچھ کھانے میں جاتا، یہ ساری باتیں لگ، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تو کہیں قربانی کا ذکر ہی نہیں، قرآن کی تو نص سے ثابت ہے ونحر، میرے حبیب اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور حضور کا ارشاد ہے ایام النہر میں، یہ جو قربانی کے دن ہیں اس میں خون بہانا یعنی قربانی کرنا یہی سب سے بڑی نیکی اور پسندیدہ فعل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضرت انسان اور مسلمان۔ تو قربانی کا نعم البدل کوئی نہیں، جس پر قربانی واجب ہے قربانی ہی کرنی ہوگی۔ ہاں کب ہے کہ جیسے کسی شخص نے قربانی نہ کی، اس پر قربانی واجب تھی، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، منڈی میں پہنچا جانور نہیں ملا، سارا راستے میں وقت چلا گیا، اور 10, 11, 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، نہیں کر سکا۔ اگر وہ قربانی خرید نہیں سکا تو اب ایام النہر کے بعد میں وہ رقم صدقہ کرے گا۔ اور اگر جانور ہے، کچھ ایسے عوارض ہوئے کہ گھر نہیں پہنچ پایا، قربانی نہیں کی، تو زندہ جانور کو صدقہ کرے گا۔ بلکہ کسی کو مسئلہ معلوم نہ تھا اور اس نے ایام النہر کے بعد قربانی کر دی کہ چلیے قضا ادا کر دی جائے، تو وہ گوشت خود نہیں کھائے گا، صدقہ کرے گا، اور اس کے ذبح ہونے سے جو اس کی قیمت کم ہوئی وہ قیمت بھی ساتھ لگا کر کے صدقہ کرے گا۔ مثلاً اگر زندہ جانور فرض کیجئے 30,000 کا ملتا ہے اور ذبح کیا ہوا جانور 20,000 کا ہے، گوشت بھی صدقہ کرے گا، 10,000 روپے اور بھی صدقہ کرے گا۔ یہ اس وقت ہے جب ایام النہر گزر جائے۔ اس لیے محترم حضرات ایام قربانی ہیں، سوائے قربانی کے اور کوئی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ نہیں. بہتر تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے جانور ذبح نہ بھی کرے تو جانور جب ذبح ہو تو کھڑا رہے سامنے. اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قربانی کر رہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی سامنے آ جا، یعنی جس کی قربانی ہے وہ سامنے رہے. تو حضرت فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرما تم سامنے آ جاؤ، اس لیے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو اس کے پہلے خون کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا. تو اس لیے قربانی کرنے والا آدمی سامنے ہو اور صحیح قواعد و ضوابط کے ساتھ قربانی کرے، دیندار قصائی تلاش کرے. معلوم جس کے بارے میں بے دین ہے لا دین ہے، ہرگز ایسے آدمی سے قربانی نہ کرا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ قصائی وغیرہ اگر پکڑے تو چھری پھیرنے کا عمل خود قربانی کرنے والا کرے، اور اس کے بعد میں جو دعائیں وہ پڑھے جن کی طرف سے وہ قربانی ہے وہ ان کے نام بھی قربانی کے وقت میں لے وغیرہ وغیرہ. غرض یہ کہ قربانی کے دنوں میں سوائے قربانی کے عزیزان گرامی کوئی اس کا نعم البدن جو ہے وہ ہرگز نہیں. ہم نے جمعے میں بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے نکلے، اور ہمیں تو ایک بکرا یا گائے میں ساتواں حصہ لے لوں کتنا آسان کام ہے، اور بہت مختصر پر اور بہت مختصر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمایا، ورنہ وہ قربانی کیسی ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا. اور ہم نے کل مفصل چونکہ اس پر تقریر کی، صرف حصول برکت کے لیے واقعہ بیان کرتے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ معہ سعی، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام اتنے سن کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اور مفسرین فرماتے ہیں لگ بھگ ان کی 13 برس کی عمر دونوں باپ بیٹے اس میدان میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے اپنی رضا کے لیے ایک خواب دیکھا. ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے، بیٹے کو لے گئے قربان کرنے کے لیے. فلما بلغ معہ سعی قال یا بنی، باپ نے کہا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا، گویا میں نے دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے قربان کر رہا ہوں. ماذا ترا، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے. صاحب زادے کہتے یا ابتی فل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی جو امر جو حکم آپ کو ملا ہے وہ کر ڈالیے، وہ کر ڈالیے. اور رہا میرا مسئلہ کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ماذا ترا، تمہاری کیا رائے. فرما ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ میرے گلے پر چھری چلائیے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر چھری چلا دی، اور جیسے ہی گردن پر چھری رکھ کے ذبح کرنا چاہا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا نادیناہ ایا ابراہیم، پس ہم نے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب سچا ہوا، اور ان کے صاحبزادے کو بکمال قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، اور جنت سے ایک بھیڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا کہ جو ان کی جان کا عوض ہو، فدیہ ہو. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھیڑ کو ذبح کیا جو ان کے بیٹے کے عوض اور ان کے فدیے میں آیا. جب سے یہ سارا سلسلہ قربانی کا شروع ہوا حضور علیہ السلام نے سنت کو زندہ کیا. عرف میں اسے سنت کہتے، حقیقت میں یہ واجب، جیسا کہ زید ابن ارقم کی رعایت ما حادین ادا ہی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا. فقال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا حضور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی، یعنی جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی، اور یہ جانور کل قیامت میں جس نے قربانی کی اپنے اوپر سوار کرا کے اور پل صراط کا راستہ طے کرائے گا۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت، اور یہ ہم نے پہلے بتایا، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں کہ جب عید الاضحیٰ کا سورج طلوع ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جو کام ہم کریں گے سب سے پہلے جا کر نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے والے کے لیے اسے مستحب گیا کہا گیا وہ یہ کہ وہ جیسے آج اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے تک کچھ نہ کھائیں اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ تناول فرمائیں، کہ یہ سنت سے ثابت فرض یہ کہ یہ وہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو اگرچہ عرف میں اسے سنت کہتے ہیں مگر قربانی جس پر واجب ہو جس پر تو اس کو سنت نہیں بلکہ واجب، کوئی شخص اگر اس کو ترک کر دے تو ترک سنت کا گناہگار نہیں بلکہ ترک واجب کا گناہگار ہوگا۔ اور یہ قربانی کون کرے گا؟ یہ بارہا آپ نے ان کے مسائل سنے، مختلف پمفلیٹ وغیرہ بھی نکلتے ہیں، کتابچے بھی نکلتے ہیں کہ جو ان ایام میں جو ایام النہر کہلاتے ہیں اس ایام میں اگر آدمی کتنے مال کا مالک ہو جائے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو اور وہ مال اس کے حوائج اصلیہ سے خارج، کہ نہیں کہ آنے والا مہینہ اس کا وہ خرچ اور وہ معاملات نہیں، سب کو منہ کر دیں آپ، اور اتنی رقم اگر بچ جائے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو گئی۔ زکوٰۃ اور قربانی میں اتنا فرق کہ زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن اس میں ان ایام میں بھی کوئی آدمی اگر اتنے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ واجب ادا کرنے کی اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی اور حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم یہ سنتیں ادا کریں گے، رب کریم سے دعا ہے کہ ہماری قربانیوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چونکہ اس مسجد میں اس قربانی کے موقع میں وقت نازک ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی قربانی کا اہتمام انصرام کرتا ہے، اس لیے ٹھیک 7:45 بجے نماز کھڑی ہو رہی ہے، تمام حضرات کھڑے ہو جائیے۔